لیکن بہت سے لوگ متاثر ہوتے بھی ہیں کسی بھی مذہب کے خلاف پڑ جائے. بعض مذاہب کے خلاف ہی پڑتا ہے, ان کے یہاں ترجیح جائز نہیں ہے. ہو سکتا کہیں کہ ہمارے امام نے اس کو نہیں کہا اس وجہ جائز نہیں. یہ چیز بے ادبی کی ہو جاتی ہے. ہمیشہ اسی تعبیر میں میں نے کہی یہ بات کہ کر رسول کی حدیث صحیح ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے اس کو ہم نہیں کریں گے, یہ پیارے رسول کی بے ادبی ہو جاتی ہے. فلی حضر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم. جن کو پیارے رسول کی کا کوئی معاملہ, کوئی حکم, کوئی سنت ملی اور اس کو عمل نہ کر کے آپ کی مخالفت کی تو فتنے کا خوف ہے. حضرت امام محمد بن حنبل کہتے ہیں کہ فتنہ یہاں شرک کے معنی میں ہے, یعنی ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ مشرک اور کافر ہو جائے, اس کا بھی خطرہ ہے. ایک مرد ایک حدیث آج چھوڑیں گے, کل دوسری حدیث چھوڑیں گے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ کوئی بھی نیا مسئلہ ہو اس کو لوگوں کو آپ سمجھا دیں, پہلے سمجھا دیں کہ بھائی یہ بھی سنت ہے, جس سے اور چیزوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ کل فلاں تقریر کریں گے مسجد میں, آپ لوگ آئیے. اسی طرح آپ کہہ دیجئے کہ ایک سنت چھوڑی جا رہی ہے, کبھی کبھی اس طرح کی بھی اذان ہوگی, لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. جی نہیں, اذان اور اقامت میں فرق تو ہے,
وہ ڈبل کہتے ہیں.
ہم لوگ ہم لوگ
بعض روایات میں آیا ہے آپ کو, یعنی دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ خاص طور پہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں چونکہ مذاہب کا زور اتنا زیادہ ہے, جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں وہ حدیث کے نام پر عمل کرنے پر ایک ہی لفظ لے کر کے ان کی مخالفت میں اسی پر اڑے رہتے ہیں. آپ دیکھیں اکثر روایات میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سکھایا کہ اذان کو چار چار مرتبہ کہو, اذان کے چار مرتبہ کے جو الفاظ ان کو چار مرتبہ کہو, اور وہی الفاظ اقامت میں دو مرتبہ کہو. یعنی یہ کہ اللہ اکبر چار مرتبہ اذان میں ہے تو تکبیر میں اقامت میں اللہ اکبر بس کہیں گے. حی علی الصلاہ الا الحی علتین, جیسا کہ آیا ہے جو دو بار کہی جاتی ہیں, دو کہے جاتے ہیں جو کلمات ان کو ایک مرتبہ کہا جائے گا. الا الحی علتین, حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اسی طرح کہی جائیں گی جیسے کہ نماز اذان میں کہی جاتی ہے. جائز اس طرح کا بھی ہے کہ آپ اذان ہی کے الفاظ پر اقامت کریں, یہ بھی جائز ہے. بعض روایت میں آیا ہے, لیکن اکثر روایت میں آیا ہے کہ اذان کے چار کلمات کو دو مرتبہ کہیں, جس جو کلمے دو مرتبہ اس کو ایک مرتبہ کہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو اسی طرح کہیں گے جس طرح اذان میں, دونوں جائز ہے. لیکن اپنے یہاں ایک ہی اہل حدیث لوگ ایک ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں دوسرا طریقہ جائز نہیں. وہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے, کبھی اس طرح کر لینا چاہیے کبھی اس طرح کر لینا چاہیے. اس کا الٹا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل جائز ہی نہیں ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اقامت ایک بار دو دو چار کلمات کو دو مرتبہ کہنا, یا ایک جس میں دو کلمات ہیں اس کو ایک مرتبہ اقامت کہنا, یہ صحیح نہیں ہے. الٹا حالانکہ اصح روایت جو ہے, سب سے زیادہ روایتیں جو آئی ہیں وہ اذان اور اقامت میں فرق کر کے, اذان کے الفاظ چار چار بار اور اقامت کے الفاظ دو دو بار, چار کلمات کو چاروں کلمات کو, اور جہاں دو کلمات ہیں ان کو ایک مرتبہ, اسی کو تعبیر کیا گیا ہے فرادہ کے لفظ سے, یعنی ایک ایک مرتبہ اذان کے الفاظ کو اقامت میں ایک ایک مرتبہ کہا جائے. آئے گی روایت انشاءاللہ. تو یہ روایت بھی صحیح ہے حقیقت میں, لیکن اکثر روایتیں جو ہیں وہ ایک ایک مرتبہ یا چار جس میں چار کلمات ہم کو دو مرتبہ کہنے کا.
رمضان مبارک میں جب یہاں آتے ہیں پڑھتے ہیں ان سے پیچھے پڑھنا چاہیے الگ پڑھتے
ہیں. آپ کیوں یہ نہیں پوچھتے کہ تراویح ان کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں, کیوں نہیں پوچھتے آپ؟
وہ تو پڑھتے ہیں مگر
کیوں پڑھتے ہیں؟
سنت
تو وتر بھی تو سنت ہے نا.
مگر وہ ہنفی مسجد والے کہیں بولتے ہیں کہ آپ پہلے بعد میں دوہرا لو.
یہی غلطی ہوتی ہے, یہی چیز ہے. علماء اس کی وجہ سے دین کو بانٹ چکے ہیں کئی حصوں میں یا کئی ٹولوں میں. دین ایک ہے, دونوں طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہے. اور یہی حرم میں سنا گیا ہے کہ بعض لوگ فتوا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہاں کے امام کے پیچھے بھی ترنا پڑے. بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ سنت کے خلاف کر کے خطرہ ہے کہ بہت بڑے دھوکے میں پڑیں گے. جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, لیکن چونکہ اس حدیث کو ان کے امام نے نہیں لیا, اس وجہ سے وہ حدیث مکروہ ان کے یہاں ہے. یہ بہت بڑی بدتمیزی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو رہی ہے، بہت بڑی بےادبی ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے حدیث صحیح ہے، کبھی اس کو پڑھ لو اس طرح پڑھ لو کبھی اس طرح پڑھ لو، تو یہ سعادت مندی ہے. لیکن کہتے ہیں جائز نہیں ہے، ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال اس بڑے بہت بڑے برے لفظ کا بدلہ ان کو دے گا. یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہی سنا گیا ہے لوگوں کو فتویٰ دیتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ نہیں جائز. مجھ سے حج میں ایک نے لڑائی شروع کی، کہا کہ نہیں ہمارے مذہب میں جائز نہیں. کہا آپ کا مذہب ہزار مرتبہ نہ جائز تھے، لیکن حدیث میں جب آ گیا ہے تو اس کو جائز کہنا واجب ہے تمہارے اوپر، کہو نہ کہو. تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کی تراویح کی اور رکعتیں ہمیں پڑھنا جائز ہے، اور وتر کی نماز جو جس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ لوگ، یہ جائز نہیں. یہ چیز غلط ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز پیارے رسول سے صحیح ثابت ہے. دنیا کا مذہب ایک طرف، پیارے رسول کی سنت ایک طرف ہونی چاہیے.
ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک رکعت ہمارے میں ہے نہیں.
بھائی ہمارے میں کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ دین آپ کا نہیں ہے یا ان کا نہیں ہے؟ یہ کہیے کہ پیارے رسول کی دین کہاں سے آیا؟ قرآن اور سنت. پیارے رسول کی سنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ بس ہمارے میں نہ ہو. اب رہی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہر ایک بنا کر کے اپنا الگ کہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے، یہ الگ مسئلہ ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حق کو ڈھونڈنا چاہیے. اگر پیارے رسول نے دو طرح پڑھنے کا جواز، آپ نے دو مرتبہ دو طرح کا پڑھا ہے، تو اس کو آپ جائز کہیں. اور یہ کہنا کہ جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بہرحال بے ادبی ہو جاتی پیارے رسول کی شان میں. عجیب ہے کہ نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے گستاخ یہ لوگ ہیں اور یہ ہے وہ. سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے کہ پیارے رسول کی حدیث کو میراث کی طرح بانٹ دیجیے، اور کہہ دیجیے کہ نہیں یہ حنفیہ کی حدیث ہے، اور یہ شافعیہ کی حدیث ہے، یہ مالکیہ کی حدیث ہے، یہ حنابلہ کی حدیث ہے. یہ دیکھیے، یہ ایسا بھی ہوا جس طرح حرم کو چار حصوں میں بانٹا تھا. کیا یہ آپ کہیں گے کہ حرم کو چار حصوں میں بانٹ کر کے چار مسلح رکھنا یہ جائز ہے؟ اگر آپ اس کے جائز ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کہیے کہ دین کو بھی کلام پاک کے اجزاء کو بھی بانٹ لیجئے اسی طرح، اور آیتوں کو بھی بانٹ لیجئے. ارل اس سے اختلاف ہی بڑھے گا. اس وجہ سے اتحاد مسلمین کا جو نعرہ لگاتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے، مسلمانوں میں جہاں مسئلہ اجتہادی ہے، مسئلہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کا خون لے کر کے دوسرے کے جسم میں چڑھانا جائز ہے کہ نہیں. پیارے رسول کے زمانے میں مسئلہ نہیں تھا. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے نہیں جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے، تو دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں کی مصلحت میں کیا کون سا مسئلہ زیادہ مناسب ہے. مسلمانوں کی مصلحت کے لیے تعاون البر والتقوی، مسلمانوں کے لیے پیارے رسول نے فرمایا لا یظلم ہو ولا یخذل ہو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد نہ چھوڑے جس میں مسلمان کی ایک مدد ہو رہی ہے. ان سب نصوص کو دیکھ کر کے جو مجتہد کہہ رہا ہے کہ نہیں کسی کا خون لے کر کے کسی دوسرے مسلم کے مسلمان کے جسم میں چڑھانا جائز ہے، وہی مسئلہ لینا چاہیے. اس مسئلے میں اگر آپ کہیں گے بھائی ہم نہیں مانتے ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے، تو اس میں آپ آزاد ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت کا واضح لفظ یا واضح ارشاد یا واضح ہدایت اس میں نہیں ہے. آپ ہزار مرتبہ اختلاف کریں آپ کو حق ہے، لیکن جس میں پیارے رسول نے دو طریقے بتائے ہیں یا صرف آپ نے یہ کہا کہ نہیں اسی طرح کرنا ہے، اس کو کوئی کہے کہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. اب مثلا میں آپ کو بتاؤں واضح طور پر، حج کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے واضح طور پر کہ جو بکری جانور لاتے تھے آپ قربانی کے لیے، اس کے کوہان پہ آپ نشان چمڑا چھیل کر کے یا اس کو کاٹ کر کے تھوڑا سا زخم کر دیتے تھے، اس زخم کو لے کر اس کا خون لے کر کے اور جوتے کے ذریعے سے اس کے کندھے پر یا اس کے پیٹ کے اوپر نشان لگا دیتے تھے. کس مقصد سے؟ اس مقصد سے کہ کوئی اگر بھدک کر کے بھاگ بھی جائے، کوئی اونٹ کوئی جانور، تو اس کو لوگ سمجھیں کہ یہ کعبہ کا حدی ہے، کعبہ کے لیے جا رہا ہے، اس کو وہاں پہنچا دیں. پرانے زمانے میں یہ طریقہ رہا ہے، جبکہ لوگوں کا مال لوٹ خسوٹ کر کے کھاتے تھے، جب دیکھ لیتے یہ پہچان لیتے کہ یہ حدی کعبہ کے لیے ہے، کہیں بھی پاتے اس کو وہاں پہنچا دیتے. اسی طرح آپ نے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فتل تو قلا اذا حدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے جو حدی جو جانور قربانی کے لیے حج میں آپ لے گئے تھے، اس کے لیے ہم نے خود اپنے ہاتھ سے رسی بٹی اور اس کو کوئی چیز لٹکا دی. کہتے ہیں جوتے میں سوراخ کر کے پھٹے جوتے میں یا کوئی چیز ایک نشانی ہو جاتی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے ہدیہ ہے. اب واضح طور پر آج کیا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانے زمانے سے 200 اور کچھ میں ایک امام ہیں ابن ابی شیبہ، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بعض اقوال کو کہا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، اس میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے تو ایسا کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں جانور کو تکلیف دینا ہوتا، کیونکہ اور امام صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت سی چیزیں حدیث نہیں پہنچتی تھی، قیاس سے کہتے تھے، ہر ایک کو قیاس سے کہنے کا حق ہے، لیکن جب حدیث پہنچ گئی امام صاحب نہیں رہے تو ان کے متبعین کا کے اوپر کیا واجب ہے؟ واجب ہے کہ حدیث لے لیں اور ان کے قول کو چھوڑ دیں، خود انہوں نے تاکید فرمائی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نہیں کہتے ہمارے مذہب میں نہیں، یہی چیز بے ادبی کی ہو جاتی پیارے رسول کی شان میں، کہ ایک طرف پیارے رسول کی حدیث صحیح طریق سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں، اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، ان کی منطق کی کتابوں میں دیکھیے وہ ناجائز کہتے ہیں، سبحان اللہ، کس عقل اور کس ہمت سے کس کے منہ میں اتنا دانت ہوتا ہے کہ وہ کہہ لے جاتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بہت بڑے گناہ کی بات ہو جاتی ہے کہ ایک طرف پیارے رسول کا فیصلہ اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز جائز نہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف رہا ہے، ہمیشہ رہے گا، چار مذہب ہوئے تو پانچواں رضا خانی مذہب بھی ہو سکتا ہے، بریلوی مذہب بھی ہو سکتا ہے، شیعہ مذہب ہو سکتا ہے، ہزاروں نکلیں، آپ نے ایک کی اجازت دی تو ہزاروں کو اجازت دینا ہوگی، آپ کو کسی کو برا کہہ نہیں سکتا، اور جس بنا پر برا کریں گے وہی بات آپ کے اوپر بھی آئے گی، کسی رافضی کو آپ کہیں گے کہ تم فلاں حدیث کو چھوڑ کر کے اور صحابہ کو کافر کہتے ہو، یا کہتے ہو کہ نہیں حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں تھے، شرعی خلیفہ نہیں تھے، کس وجہ سے کہ فلاں حدیث چھوڑے ہو، تو پھر آپ کے اوپر بھی یہی بات آ جائے گی، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اشعار جائز نہیں ہے، جانور کو زخم لگا کر کے نشان دینا اس میں جائز نہیں ہے، پھر آپ نے حدیث تو چھوڑی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اتفاق اور اتحاد کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن اور سنت میں بنسطح ہی موجود ہے اس میں اختلاف نہ ہو، لیکن مسئلہ اگر اجتہادی ہو گیا، الفاظ پرانے زمانے سے بھی ایسے آئے ہیں کلام پاک کے لفظ میں بھی کہ بعض الفاظ کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اجتہادی اختلاف علماء میں ہوا، اس میں آپ آزاد ہیں کسی کو بھی لیں، اور یہ کہیں کہ نہیں ہم انہی کا مسئلہ لیں گے، یہ بھی ایک غلط چیز ہو جاتی ہے، آپ کا مسئلہ یا آپ کا فتویٰ وہی ہے جو جس عالم سے آپ پوچھیں اور کسی خاص مذہب کے عالم سے نہ پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ، آپ اس کے مکلف ہیں، آپ چاہیں یہ کہیں کہ ہم انہی کے مقلد ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نہیں فلاں مذہب کے مطابق ہمیں فتویٰ دیجئے، یہ بھی ایک بے ادبی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور خود دین اسلام کی شان میں، حقیقت میں یہیں سے یہ چیز بڑھ کر کے مسلمانوں میں اختلاف کی بات ہوئی، اور ایک آج کل تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ مقلد اور غیر مقلد، ایک غیر مقلد گالی ہے اور مقلد جو ہے وہ سب سے بڑی تعریف کی بات ہے، اور اس کو بنائے اختلاف دے کر کے شادیاں تک بھی منع کی جاتی ہیں کہ وہ غیر مقلد ہوتے ہیں، شادی نہ کرو، ہم نے خود بچپن میں دیکھا، ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ فلاں لڑکی وہ وہابی ہے یا اہل حدیث ہے، اس لڑکی کو طلاق دے دو، باقاعدہ شادی ہوئی، بچے بھی ہو گئے تھے لیکن طلاق اس کا ہوا، تو ایسا بھی کرتے ہیں لوگ، بہرحال یہ سب چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ منہج یا طرز فکر یا طرز عمل موحد نہیں ہے، ایک نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ جہاں پیارے رسول کی، جہاں قرآن کی آیت مل گئی واضح طور پر تو اس میں تو ہمت نہیں ہوگی، البتہ الفاظ کے سمجھنے اور نہ سمجھنے میں ائمہ کا اختلاف ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیں، جہاں پیارے رسول کی حدیث ملی اس میں اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے، وتر میں کے بارے میں پیارے رسول سے صاف روایتیں ثابت ہیں، دونوں تین طریقے سے پڑھنے، ایک جیسے جس مذہب کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک رکعت کی وتر تو جائز ہی نہیں ہے، حالانکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ یصلی صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکعتیں کر کے پڑھو، فإذا خشیت الصبح فأوتر ولو بواحدہ، صبح صادق ہونے کا خطرہ ہو جائے تو ایک ہی رکعت پڑھ کے وتر پڑھ لو، یہ صحیح روایت میں بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیوں نہیں جائز ہمارے امام نے نہیں کہا، بہرحال
اللہ وتر يحب الوتر،
یہ بھی یہ عام روایت ہے، تو وتر اس میں تین کی بھی تو وتر ہوتی ہے نا، تو اس کو آپ نہیں لا سکتے کہ وتر ایک ہی اللہ ایک ہے تو وتر ایک ہے، نہیں وتر نو رکعت کو بھی وتر آپ کہیں گے، تو کہنے کا مطلب لیکن دلیل اس میں ہے جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتر ولو بواحدہ، اسی طرح وتر کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے تینوں کو آپ ایک تشہد سے پڑھیں یا دو رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد تیسری کے لیے اٹھ کر کے پھر تشہد پڑھیں پھر آپ سلام پھیریں، لیکن یہ دوسرا طریقہ خاص طور پہ مذہب حنفی میں جائز نہیں، اسے کہتے ہیں لوگ کہ امام کے پیچھے وتر نہ پڑھو، پہلے یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ جماعتیں چاروں طرف کھڑی ہو جاتی تھی، وتر کی نماز ختم ہوئی امام صاحب کی چاروں طرف جماعتیں کھڑی ہو جاتی، لیکن چونکہ اس سے مسلمانوں میں اختلاف اور اشتراک واضح طور پر ابھر کے آتا تھا، اس وجہ سے حکومت نے اس کو منع کر دیا. جس کو پڑھنا الگ پڑھے، اس پر تو کوئی پابندی نہیں کرتا، لیکن جماعت کا اظہار کر کے اس طرح کا اور اس طرح واضح طور پر اختلاف کر کے پڑھنا، اس کو بہرحال منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی چیزوں کو ابھرنے کا موقع نہ دے. مسجد عائشہ سے جو شخص مکے میں ہے یا مکے میں مقیم ہے، اس کے لیے انشاءاللہ کوئی شبہ نہیں ہے. البتہ یہ کہ روزانہ نہ کریں یا ایک ہفتے میں نہ کریں.
مسافر ہے وہ؟
جی جی
مسافر ہے. جیسے ہم لوگ
نہیں، جو لوگ چند دن کے لیے عمرے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے پیارے رسول نے مشروع نہیں کیا. یعنی آپ نے یا آپ کے صحابہ نے اس قسم کا عمرہ کر کے پھر دوسرا تیسرا عمرہ مسجد عائشہ سے اور کہیں سے نہیں کیا. البتہ آپ کہیں باہر نکل گئے کسی کام سے، وہاں سے آ رہے ہیں، تو آپ کو حق ہے کہ میقات سے گزرتے ہوئے آپ احرام باندھا. ولی بن خزیمہ عن انس، گناہ نہیں. دیکھیے آپ یہ سمجھیں کہ اذان یا اقامت یہ نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، البتہ سنت ہے یا واجب ہے. واجب کو چھوڑ کر کے بھی نماز ہو جاتی لیکن ناقص ہوگی، سنت چھوڑ کر کے اس سے کم نقص ہوگا. لیکن بہرحال ایک چیز ہے جو نماز کو زیادہ سے زیادہ اچھی بنانے والی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جان بوجھ کر کے سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہاں تک کہ اذان کے بارے میں ہے، اکیلا بھی وہ آدمی تو اذان کہے. اور اگر آج کل لوگ جو سفر وغیرہ پہ جاتے ہیں اترے اور فوراً عصر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھنا شروع کر دی، نہیں، باقاعدہ اذان ہونی چاہیے وہاں اور اس کے بعد اقامت ہو اور نماز. یہ پورے طور پر جس طرح وضو کرتے ہیں آپ، پورے طور پر نماز جب ہوگی تو انشاءاللہ تمام یعنی پورے طور پر نماز بھی کامل ہوگی. لیکن اذان کو چھوڑ کر کے، اقامت کو چھوڑ کر کے نماز میں نقص ہوگا، نماز باطل نہیں ہوگی. یہ نہ کہا جائے کہ اقامت نہیں کہی تھی گئی تو پھر سے نماز پڑھی جائے، نہیں.
مسلمان کا بچہ بچی جو روزہ لیتے ہیں اس سے اذان دیتے ہیں،
کیا کرتے ہیں؟
کان میں اذان
دیتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ میں
ایک طرف سے اذان دوسرا طرف سے اقامت.
بہرحال یہ روایت جو ہے اذان والی علامہ ابن قیم نے صحیح کہی ہے. عام لوگوں نے، عام ائمہ نے اذان یا اقامت کی آواز کو کیا نا روایت کو صحیح نہیں کہا ہے. جب صحیح نہیں ہوئی روایت تو پھر اس پر عمل جو ہے وہ جائز نہیں ہوا، کیونکہ ایک چیز کو شرع سمجھ کر کے کرنا وہ غلط ہو جاتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اذان کی روایت صحیح ہے، اقامت کی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں ذاتی رائے، تو ایک حدیث کے اس کالم کی حیثیت سے وہ نہ اذان کی روایت صحیح ہے نہ اقامت کی روایت صحیح ہے. اس وجہ سے جو چیز صحیح ہے بچے کی ولادت کے بعد کہ کسی بزرگ آدمی سے آپ تھوڑی سی کھجور لے کر کے چبوا کر کے اس کے تلوے میں، اوپر کے تلوے میں چپکا دیں، تاکہ بچہ، کیونکہ اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور خالی پیٹ میں میٹھی چیز سب سے زیادہ مفید، اور اس میں کھجور، پوری دنیا کے لوگ متفق ہیں کہ کھجور سب سے زیادہ اس کے لیے مفید رہے گی.
شہد
تو نہیں لیکن کھجور کا آیا ہے. اگر نہیں کھجور مل رہی ہے کہیں تو پھر شہد دیں. یہ چیز ایک تحنیک کے نام سے پیارے رسول کے زمانے میں رہی ہے، یہاں تک کہ لوگ اہتمام کر کے خاص طور پہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا پیارے رسول کی خدمت میں لا کر کے اس سے تحریک کراتے تھے. کھجور لے کر چبا کر کے آپ اور نرم کر کے اس کے تلوے میں چپکا دیتے تھے، بچہ چوستا رہتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کے ساتھ یہ سنت نہیں ہے. لیکن جہاں تک علماء کے عمل میں آتا ہے اس کو علماء نے عام سمجھا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لونڈی تھی، ان کی حسن نام تھا، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے دوسری لونڈی کو حکم دیا کہ وہ چبا کر کے اور اس کے منہ میں کچھ ڈال دیں، کھجور، یعنی تحنیک کر دیں. گویا تحنیک کو انہوں نے عام سنت سمجھی، اور یہی عام علماء نے، علماء حدیث نے یہی سمجھا ہے اور اس سے یہ سنت دی ہے. بارہ اگر نہیں مل رہی ہے کھجور تو کوئی اور دوسری میٹھی چیز، اس میں شہد جو ہے سب سے اچھی چیز ہے. وہاں ابھی کوئی سوال؟ وعن ابی محذورہ رضی اللہ عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، پیارے رسول نے ابو محذورہ کو اذان سکھائی، فذکر فیہ الترجیع، تو پیارے رسول نے، ابو محذورہ نے کہا کہ پیارے رسول نے مجھے ترجیع بھی سکھائی، دیکھیے روایت صحیح ہے لیکن اس کو جائز نہیں کہا جاتا بعض مذہب میں، خاص طور پر حنفی مذہب میں اس کو جائز نہیں کہتے ہیں. حالانکہ روایت مسلم شریف آپ جانتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایتیں صحیح ہیں، صحیح روایت ہے. اس کا بھی ایک قصہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہو کر کے حنین کی طرف گئے طائف کے راستے میں، تو وہاں کے کچھ قبیلے مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمانوں نے جب اذان دی تو ان کی اذان کی نقل مذاق میں، مذاق اڑاتے ہوئے ان کے اذان کی نقل کرتے ہوئے جو بچے تھے انہوں نے اذان دینا شروع کی. پیارے رسول کا پڑاؤ تھا پیارے ان کی، پھر اس کے بعد ان کے قبیلے نے آ کر کے پیارے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. پیارے رسول نے فرمایا انی سمعت فی ہؤلاء تأذین رجل حسن الصوت، ایک آدمی کی آواز اذان کی ہم نے سنی جس کی آواز بڑی اچھی تھی. تو کہتے ہیں کہ فلاں تھے ابو محذورہ، پیارے رسول نے ان کو بلایا اور اپنے پاس بیٹھا کر کے ان کو خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ سکھائے اور کہا کہ جا کر کے مکے میں حرم پاک میں اذان. سب سے پہلے مؤذن رسمی طور پر مکے کے ابو محذورہ، مکے والے فخر سے بیان کرتے تھے مؤذننا ابو محذورہ وقارئنا ومعلمنا ابن عباس، ابن عباس ہمارے معلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. کہتے ہیں کہ ہمارے استاد جو ہیں مکے کے وہ ابن عباس ہیں، ہمارے مؤذن محذورہ ابو محذورہ وقارئ ہونا قاری تیسرے آدمی کا ذکر کہ ہمارے یہاں جو قرآن کی تلاوت اچھی سے اچھی کرنے والے فلاں ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول نے خود ان کو ترجیح کے الفاظ کے ساتھ اذان سکھایا. اس وجہ سے یہ کہنا ناگزیر ہے کہ اذان کی دونوں شکلیں جائز ہیں. یہ کہنا کہ نہیں ایک ہی شکل جائز ہے یہ غلط ہو جاتا ہے. احادیث سے جس مسئلے میں بھی دو مسئلے یا دو طریقے کے مسئلے ثابت ہوں دونوں کو جائز کہنا یہی سعادت مندی ہے، اور دونوں پر عمل بھی کرنا چاہیے. ایک کو چھوڑ کر کے ایک ہی پر ہمیشہ عمل کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. اسلاف کا طریقہ یہ رہا کہ کبھی اس طرح کرتے تھے کبھی اس طرح کرتے تھے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق محمد اللہ علیہ وسلم.
سال کو جب خصوب لگتے ہیں نا اسی طور پہ اپنی اذان.
دیکھیے اذان یہ جو نمازوں کے لیے اذان ہے خاص الفاظ کے ساتھ، یہ اذان دوسری جگہوں پر مشروع نہیں. مثلا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گہن یا چاند گہن لگتا تھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے کہ لوگوں کو خبر کرو، لیکن اذان کے الفاظ کے ساتھ نہیں. الصلاۃ جامعہ یعنی نماز لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہے. یہاں تک کہ جب کوئی خاص مسئلہ آتا تھا پیارے رسول کے سامنے اور آپ لوگوں کو تنبیہ یا آپ لوگوں کو واعظ کرنا چاہتے تھے تو بھی آپ حضرت بلال کو حکم دیتے تھے کہ ان الفاظ میں الصلاۃ جامعۃ کہہ کر کے لوگوں کو اکٹھا کرو. تو یہ خسوف کے لیے یا اور کوئی مسئلہ اگر امام کسی خاص مسئلے کو بین الظہر والعصر لوگوں کے سامنے لوگوں کو اکٹھا کر کے بیان کرنا چاہتا ہے تو الصلاۃ جامعۃ کہہ کے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. البتہ عیدین کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لفظ کے ساتھ لوگوں کو پکارنے کا حکم نہیں دیا نہ آپ نے اس کی سنت قرار کی. صاف روایت میں آیا ہے کہ نہ پہلے آپ نے اذان دینے کا حکم دیا نہ بعد میں، نہ پہلے آپ نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی. آپ سب سے پہلے آئے اور آپ نے دو رکعت نماز عید کی پڑھی، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. تو عید کی نماز کے لیے الصلاۃ جامعۃ کہنا اور کہلوانا بھی یہ سنت رہی ہے. ذرا جی اذان اس کے لیے نہیں ہے، یعنی بارش زیادہ ہو رہی ہے کوئی بھی خطرناک مسئلہ ہو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر حزنہ یا حزبہ، پیارے رسول کو جب کوئی اہم کام آ جاتا یا آپ اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے، یہ ترجمہ کیجئے فضع الی الصلاۃ، تو آپ نماز کے لیے دوڑ پڑتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو. تو یہ مشروع طریقہ ہے، کہیں کوئی مصیبت آئی، بارش ہو رہی ہے، سیلاب آنے کا خطرہ ہے تو لوگ دعا کریں نماز پڑھیں. اذان کی شکل ایک ہے صرف، وہ بھی جیسا کہ حدیث میں ایک روایت میں آیا ہے کہ جب شیطانوں کا خطرہ ہو تو اس وقت اذان دو. کیونکہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو وہ گھوس مارتے ہوئے ہوا کھولتے ہوئے بھاگتا ہے، اذان ختم ہو جاتی پھر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تکبیر سنتا ہے نماز کی تو پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب تکبیر سنتے ختم ہوتی ہے تو آ کر کے نماز کے درمیان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک روایت میں اذا تغولت الغیلان فنادوا بالاذان، جب شیطانوں کا خطرہ ہو اور احساس ہو کہ شیطان گھیر رہے ہیں ہمیں یا شیطان ہمیں ستا سکتا ہے، تو اس وقت اذان دے کر کے ان سے بھگاؤ۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کا طریقہ ہے جو جن اور شیطان جن کو لگا رہتا ہے ان کے اوپر اور کچھ بہت کچھ پڑھ لینے کے بعد اذان بھی دیتے ہیں تاکہ شیطان کو اس سے بھگائیں۔ یہ طریقہ ہے، بہرحال استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بارش کے وقت، بارش زیادہ ہو یا آگ لگی ہو خدا نہ خاصا اور کچھ، اس وقت اذان کی مشروعیت کا پتہ نہیں چلتا، البتہ نماز پڑھنے کا دعا کرنے کا خاص جو وقت ہے وہ ہے۔ تو مؤذن ضروری نہیں ہے، اگر مؤذن سو گئے تو دوسرا کوئی اذان دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بغیر اذان دیے اگرچہ وقت تاخیر ہو گیا ہو اس کے باوجود بھی اذان دے کر کے اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا نہیں نہیں اذان دینی ہے، بہرحال اذان کسی مسجد میں ہے سو ینادا بہن، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ نماز کو، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پیارے رسول کی سنت یہ ہے کہ نماز کو وہیں ادا کی جائے جہاں اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، ہر مسجد میں اذان ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کہ آپ اس کے پتہ نہیں، آپ نے تو اس کو بتایا کہ شیخ ابن باز کے فتوے میں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، شیخ ابن باز بہت بڑے محدث تھے، حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دیر سے اترے، آدھی رات گزر جانے کے بعد نیند آ گئی سب کو، حضرت بلال کو کہا کہ ذرا خیال رکھنا، جاگو اور اذان میں فجر کے وقت کا وقت ہو جائے تو ہم سب کو جگانا۔ حضرت بلال ٹیک لگا کر کے کجاوے کا مشرق کی طرف منہ کر کے اور بیٹھے انتظار کر رہے تھے فجر کے وقت کا، ان کو بھی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، یہاں تک کہ سورج نکل گیا، سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، انہوں نے کہا یا بلال تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول آنکھ آپ کو لگ گئی تھی مجھے بھی لگ گئی، یعنی اگر واضح ہے۔ تو پیارے رسول نے کہا کہ یہاں سے نکل کر کے چلو، آپ گئے آگے اترے اور وہاں حضرت بلال کو کہا کہ اذان دو دن نکل چکا ہے، فجر کی اذان دلائی، اس کے بعد پھر اقامت کی، پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ ہے سنت۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ آدمی فتنے سے بھاگ کر کے اپنی چند بکریاں لے کر کے کسی پہاڑ کی اوٹ میں جا کر کے زندگی گزار رہا ہو اور وہاں اذان دے کر کے نماز پڑھتا ہو۔ یہ حدیث میں اکیلا بھی آدمی ہو، کہتے ہیں کہ اذان تو لوگوں کو بلانے کے لیے ہوتا ہے، نہیں، لوگوں کے بلانے کے لیے ہو سکتا ہے، آپ کے انس نہ ہو تو جن کو بلائیے وہ بھی آئیں گے، مسلمان لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کو اجر جماعت کا ملے گا۔ اس وجہ سے بہرحال اکیلا ہی آدمی ہو اذان دینا واجب ہے۔ جناب ایک عورت ہے جو پہلے شوہر سے شادی ہوئی تھی مگر وہ کافی عرصے سے پردیس میں تھا، مگر کبھی خط لکھا نہ پیسے نہ فون پر رابطہ کیا۔ اس عورت نے چار سال بعد دوسرے آدمی سے شادی کر لی اور ایک لڑکی بھی ہوئی، مگر اب پہلے شوہر نے آ گیا، کہتا ہے تو میرے نکاح ہے، تو میرے نکاح میں ہے دوسرا۔ اصل میں یہاں غیر شرعی مسئلہ ہو گیا، آدمی اگر اس کی کوئی اطلاع نہیں، پردیس میں تھا، خط نہیں دیتا تھا اور اس کے لیے نان نقہ نہیں دیتا تھا، تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس سے لینا ضروری تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے یا اس کی زندگی کا علم ہوتے ہوئے چار سال کے بعد اس کو حق نہیں ہے شادی کرنے کا۔ البتہ یہ کہ اگر اس کا وہ لاپتہ ہو گیا، لاپتہ ہو جانے کے بعد وہ بھی، آپ سوچیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے کہ 90 سال تک بیٹھ کر کے وہ بڑھیا ہو کر کے انتظار کر پھر شادی کرے، لیکن حدیث میں حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال کی مدت رکھی ہے، 4 مفقود۔ جو آدمی غائب ہو گیا ہو، لاپتہ ہو گیا ہو، اس کی بیوی 4 سال تک انتظار کرے، 4 سال کے بعد محکمہ قضا میں جا کر کے اپنے شوہر کی موت کی گویا شرعی سرٹیفکیٹ لے جائے، شریعت کے طور پر گویا فیصلہ ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ کہیں شادی کر سکتی ہے۔ خود سے اس طرح کا پاپڑ بیلنا یا اس طرح کا پکانا کھانا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ شرعی علماء کے فتوے سے ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر ایسا ہو گیا، اس نے شادی کر لی، شوہر کا وجود یا شوہر کا حیات کی حیات متعلق تھی، آیا اس کو حق ہے کہ بیوی اس سے چھینی جائے اور حاکم وقت کے اوپر واجب ہے کہ بیوی اسے واپس دے؟ اگرچہ دوسرا کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بچہ نکاح کے شبہ کی بنا پر بچہ اس نئے شوہر سے منسوب ہوگا، لیکن بیوی کو ادھر آنا ہے، الا یہ کہ وہ طلاق دے شرعی طور پر، پھر اس کے بعد نیا نکاح کرے، کیونکہ وہ نکاح فاسد ہوتا ہے. البتہ حنفی مذہب میں یہ مسئلہ بہرحال اچھا تو نہیں لگتا ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے اور کہے کہ 90 سال کے بعد یقینی ہو جائے گا کہ وہ مر گیا ہے. پھر اس کی عمر کیا ہوگی آخر گڑیا کی؟ وہ پوپلی اس کو کون پوچھے گا؟ پوری زندگی وہ تڑپتی رہے 90 سال تک. یہ مسئلہ بھی اختیاری اور ٹھیک ہے امام کی طرف منسوب ہے، لیکن حقیقت میں امام صاحب سے ثابت ہونا بھی غلط صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس پر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے تو ہمارے خیال سے اس کی عقل کا دیوالیہ نکل گیا.
حساب لگانے کیا ہے؟
بچی وہ نئے باپ دوسرے باپ کی ہی بچی رہے گی، کیونکہ یہ چیز ہے نکاح شبہ، اس کی بنا پر لوگ جانتے ہیں کہ اس سے نکاح کر لیا اس نے اور اسی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ماں تو وہی رہے گی، باپ دو ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ شوہر کے پاس آ کر کے یا شوہر سے طلاق لے کر کے پھر یہ نیا جو شوہر تھا وہ نیا نکاح کرے، تب وہ شرعی طور پر نکاح ان کا صحیح ہوگا.
حجاب لگانے کا کیا ہوگا؟
حجاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم